بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. اس عشرہ اول میں نعمات الہی کے عنوان سے آج چوتھی مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے اور آج بھی مجلس کی ابتدا دعائے عرفہ کے جملوں سے کروں گی. دعائے عرفہ میں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مولا حسین رب ذوالجلال کی معرفت کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تمام حمد مخصوص ہے اس کے لیے جس نے مجھے بیدار کیا اپنے شکر کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اور جس نے مجھ پر اپنی اطاعت و عبادت لازم کی. تین جملے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے دعائے عرفہ کے. پہلا جملہ مولا کہتے ہیں، تمام حمد اس کے لیے جس نے مجھے بیدار کیا اپنے شکر کے لیے، ذکر کے لیے. یعنی جب تک خدا توفیق نہ دے تو شاید ہمیں کبھی بھی شکر نعمت کی توفیق نہ ملے. اچھا، شکر نعمت کی توفیق کب ملتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم سے کوئی بھی گناہ ہوتا ہے تو وہ دراصل وہ گناہ ہماری روح کو نجس کرتا ہے اور ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. اور پروردگار عالم چاہتا ہے میرا بندہ میرے قریب رہے، محبت ہے خدا کو اپنی مخلوق سے. تو خدا نے کیا حکم دیا؟ جو بھی نیکی کیا کرو، نیت کیا کرو قربتن اللہ، تاکہ ہر نیک عمل تمہارا تمہیں تمہارے خدا کے، تمہارے پالنے والے کے قریب کر دے. تو جب ہم نیکیاں کرتے ہیں قربتن اللہ، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑی نیکی ہو، کوئی بھی نیک عمل ہے، تو جب ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں توفیقات نصیب ہوتی ہیں. پھر ہم نعمتوں کا شکر بھی کرنے کی توفیق ملتی ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے. لیکن جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم توبہ کی طرف بھی مائل نہ ہوں، کیا ہو گیا اگر ہم نے کہہ دیا، کیا ہو گیا اگر یوں کر دیا. نہیں، جب انسان اتنا نڈر ہو جائے، اتنا سرکش ہو جائے کہ گناہ کے بعد توبہ پر بھی آمادہ نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خدا سے دور ہو رہا ہوتا ہے. اس کا نقصان اس کو نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے. اور جتنا ہم خدا سے دور ہوتے ہیں اللہ کی توفیقات ہم سے چھن جاتی ہیں، اور جب اللہ کی توفیقات چھن جاتی ہیں تو پھر توبہ کا بھی خیال نہیں آتا اور پھر نعمتوں کے شکر کا بھی خیال نہیں آتا. تو مولا کہہ رہے ہیں اس شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بیدار کیا اپنے شکر کے لیے، اپنی نعمت کے، اپنے ذکر کے لیے. اور زبان پہ اللہ کا ذکر کب آتا ہے؟ جب انسان یہ پہچان لے کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے، یہ میرا جسم، میری آنکھ، میرے ہاتھ، پیر، رزق، اولاد، گھر، ہر نعمت خدا کی طرف سے ہے. جب انسان نعمت کا ادراک کر لے اور نعمت دینے والے کا ادراک کر لے کہ میرا خدا مجھے کتنا نوازتا ہے، میں نے ماں کے پیٹ میں تو نہیں مانگا تھا نا کہ مجھے جب دنیا میں بھیجے تو میری آنکھیں بھی ہوں, میرے پیر بھی ہوں, میرے ہاتھ بھی ہوں, مگر یہ اللہ نے مجھے بن مانگے مجھے اس دنیا میں ایک نارمل انسان بنا کے بھیجا, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی آج کا انسان اتنا ناشکرا ہو گیا ہے کہ اگر ہم کسی اب نارمل بچے کو دیکھ لیں, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, واقعی جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے تو اگر کسی ایسے انسان کو دیکھے جس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے یا کوئی بول نہیں سکتا یا کوئی چل نہیں سکتا, تو جو اگر وہ کسی مجمع میں آ جائے تو لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے, اللہ معافی, اللہ جانے بس کیا گناہ تھا, اللہ معافی. یعنی انداز کیا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں اس کے ماں باپ نے کیا گناہ کیا تھا جو یہ اولاد ملی. مطلب ہم کتنے سرکش ہو گئے ہیں, بجائے اس کے کہ وہی نیک اور وہ بچہ وہ جو جس نے کوئی کمی خامی ہے وہی اپنے ماں باپ کو جنتی بنوا دے گا, جو اس کی خدمت کر رہے ہیں, جو اس کا خیال رکھ رہے ہیں, وہ معصوم ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ان کو امتحان کی منزل پہ پایا, ہم کیا کہتے ہیں, اللہ معافی, پتہ نہیں کیا گناہ کیا, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو یہ کچھ کرتے ہوئے. تو کیا پتا چلا, انسان اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ جو کرنا کیا چاہیے, بارلہ اس کو شفا دے, اور مالک تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے آزا و جوارے کے ساتھ بھیجا. بجائے اس کے کہ یہ منظر دیکھ کے انسان کو اپنی جو خدا نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کا ادراک ہو جائے, نہیں تب بھی نہیں ہوتا. تو مولا کہہ رہے ہیں دعا عرفہ میں کہ پہچانو اس رب کو جو اگر تمہیں توفیق مل جائے تمہیں بیدار کر دے اپنے شکر کے لیے, اپنے ذکر کے لیے. جب انسان پہچان لیتا ہے کہ ہاں میرا رب مجھے بن مانگے دے رہا ہے, میرے رب نے مجھے اتنا دیا جس کے میں قابل بھی نہیں ہوں, اس وقت جب پہچان لیتا ہے کہ نعمت اللہ کی طرف سے, اللہ بن مانگے دے رہا ہے, پھر زبان پہ اللہ کا ذکر آتا ہے, اور پھر بندہ مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی اگر کام کر رہے ہیں, اور کوشش کیا کیجئے کہ گھر میں ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں, برتن دھو رہے ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, کوشش کیا کیجئے زبان پہ کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر رہے. ضروری نہیں کہ ذکر کے لیے ہاتھ میں تسبیح بھی ہو, نہیں, چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر, اکثر ذکر میں نے اس ممبر سے آپ کے سامنے بیان کیے, اور سب سے بہترین ذکر جو معصومین ارشاد فرماتے ہیں ذکر لا الہ الا اللہ, کہ جس کو پڑھتے ہوئے زبان ہلتی بھی نہیں ہے, اندر زبان ہلی ہوٹ نہیں ہلتے, پڑھ کے دیکھیے لا الہ الا اللہ, فقط زبان ہلتی ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذکر کا ریاکاری بھی نہ ہو, کسی کو احساس بھی نہ ہو کہ جی بہت ذکر کر رہی ہیں, کوئی بھی اللہ کا ذکر, میں نے مثال دلایا ہے, صلوات ہے, ذکر ہے, تسبیحات اربع ہے, کوئی بھی ذکر زبان پہ رکھیے, اس کا فائدہ کیا ہے, جب ذکر کرنے والا اپنے رب کو نہیں بھول رہا تو رب اسے کیسے بھول جائے گا, پھر رب اسے کیسے بھول جائے گا. پھر آپ محسوس کریں گے جہاں جہاں آپ سے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں وہاں وہاں خدا ہمیں اس ذکر کے بدولت روک لے گا. اور اس کائنات میں سب سے زیادہ ذکر کس نے کیا, سب سے زیادہ شکر کس نے کیا, محمد والے محمد نے, کہ مولا حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کر دیا, اس وقت بھی مولا کی زبان پہ شکر الہی تھا, ذکر الہی تھا. عاشور کے مصائب کتابوں میں اٹھا کے پڑھیے, مقاتل میں اٹھا کے پڑھیے. عاشور کا دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام حسین کے اصل مصائب تو بیان ہی نہیں کر پاتے, برداشت نہیں کر سکے گا کوئی, کہ روزے عاشور بعد شہادت میں مولا پہ کیا کیا قیامتیں گزری, جس وقت شمر پشت پہ چڑھا تھا اور مولا کا سر سجدے میں تھا, کتابیں اٹھا کے پڑھیے مولا کی زبان پہ کیا جملے, تو اس وقت بھی مولا حسین شکر خدا کر رہے تھے, ذکر خدا کر رہے تھے. اور جن ہستیوں نے اتنا ذکر و شکر خدا کیا, پروردگار عالم نے ان محمد و آل محمد کے ذکر کو بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا کہ فقط میں اور آپ ہی محبت محمد والے محمد نہیں کرتے, فقط میں اور آپ ہی صلوات ان پہ نہیں بھیجتے, کائنات میں نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں ذرہ ذرہ ان کی اس نعمت کو پہچانتا اور ان کا ذکر کرتا ہے. کیسے کرتا ہے, کتاب کی روایتوں میں آپ نے بارہا ذاکرین سے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب رسالت ماب اور مولائے کائنات ایک مرتبہ مدینے کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جب جناب رسالت ماب اور مولا علی بیٹھے ہوئے تو ایک بارگی ایک شہد کی مکھی آئی اور اس نے دونوں کا سر کے اوپر سے طواف کرنا شروع کیا, گھومنا شروع کیا. رسول خدا نے کہا علی تم دیکھ رہے ہو شہد کی مکھی ہمارا طواف کر رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول دیکھ رہا ہوں. کہا تمہیں پتا ہے کیا کہہ رہی ہے؟ کہا اللہ کے حبیب کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہتی ہے علی کو فلا مقام پہ بھیج دیجئے, وہاں میں نے ایک خاص شہد تیار کر کے رکھا ہے آپ دونوں ہستیوں کی دعوت کے لیے, اور ملائے کائنات سے کہیے وہ شہد وہاں سے لے کر آ جائیں, میں نے جس درخت کے اوپر یہ شہد بنا کے رکھا ہے, اور آپ دونوں اسے تناول کریں, میری خواہش ہے یہ کہ میں اس شہد سے آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں. مولا نے مولا کو بتایا, رسول خدا نے, مولا علی گئے اس مقام سے شہد لے کر آگے. جب شہد لے کے آئے, وہ شہد کی مکھی موجود تھی ابھی سروں کے اوپر. ایک بار کی جناب رسالت میں آپ نے سوال کیا اس شہد کی مکھی سے, حیران مت ہوئیے گا کہ رسول نے شہد کی مکھی سے کیسے بات کر لی. جب سلیمان نبی چرند پرند کی زبانیں جانتے تھے, کلام کرتے تھے, تو رسول خدا تو فخر سلیمان ہیں, تو بھلا کیسے زبان نہ جانیں گے. تو ایک مرتبہ جناب رسالت میں آپ نے اس شہد کی مکھی سے کلام کیا, دیکھ جب تو پھلوں سے رس چوستی ہے شہد بنانے کے لیے, تو اس وقت پھلوں کا رس بہت تلخ ہوتا ہے, کڑواہٹ ہوتی ہے. کبھی کسی پھول کی پتی کو ہاتھ سے مسل کے اور زبان پہ رکھیے, کڑواہٹ محسوس ہوگی. تو کہا جو تو پھولوں کے رس چوستی ہے, وہ رس تو بہت تلخ اور ناگوار ذائقہ ہوتا ہے, یہ شہد اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اسی پھولوں کے رس سے تو شہد بناتی ہے. کہ اللہ کے رسول, پروردگار عالم نے ہم پر الہام کیا ہے, ہم جس جس پھول کے پاس جاتے ہیں اور جا کے رس کشید کرتے ہیں, رس چوستے ہیں, تو خدا کی طرف سے ہمیں حکم یہ ہے کہ تین مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا کرو. اور جب ہم آپ پہ تین مرتبہ صلوات پڑھ کے بھیجتے ہیں, تو اس سلوات کی برکت سے شہد میں شیرینی پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا جنہوں نے اللہ کا بے انتہا شکر کیا, مولا و آقا نے ان کے ذکر کی بدولت خدا ہمیں شہد جیسی نعمت دے رہا ہے, اس میں شیرینی دے رہا ہے. یہ پھلوں میں اٹھاس, یہ پھولوں کی خوشبو, میں تذکرہ کیا تھا ابھی دو دن پہلے مجلس میں, یہ سب اس لیے ہے کہ ولایت آل محمد کو ولایت علی ابن ابی طالب کو مانا ہے. تو بس جنہوں نے ذکر کیا, خدا نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا. اور روزانہ مجلس میں آپ کے سامنے ایک آیت قرآنی ضرور پیش کرتی ہوں, تاکہ اس بات کو واضح کر سکوں کہ اس کائنات میں اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم گن نہیں سکتے, مگر تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت محمد والے محمد ہے. اور اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کائنات کے انسانوں کے مسائل کو حل کیا ہے. مثلا ایک مسئلہ آج اور ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. آل محمد کی عظمت یہ ہے کہ پروردگار عالم قرآن پاک میں سورہ نحل اور سورہ نحل کی آیت نمبر 43 آیت کا نمبر ہے, پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, پوچھ لیا کرو اہل ذکر سے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. اب جن لوگوں نے اہل تشیعوں کے علاوہ جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر کی, وارث قرآن کے بغیر جب قرآن کو سمجھنا چاہا, تو لوگوں نے تفسیر میں لکھ دیا کہ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے, کسی نے لکھ دیا اہل ذکر سے مراد یہودی علماء ہیں. مگر جب اسی آیت کے متعلق سوال کیا گیا ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, جب پانچویں امام سے سوال کیا, مولا اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھا کرو. مولا فرزند رسول, یہ اہل ذکر کون ہے؟ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں, اہل ذکر ہم آئمہ اہل بیت ہیں. جس کو کوئی سوال دو, اور واقعاً پوری دنیا میں کہتے ہیں 73 فرقے ہوں گے جتنے بھی ہو جائیں, مگر پوری دنیا میں مکتب اہل تشیع ہے کہ جس کے علماء کے پاس, جس کے مراجعین کے پاس ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی سوال کا جواب نہ ہو. کیوں؟ ہم در آل محمد سے وابستہ ہیں, ہمارے مولا و آقا ہر سوال کا جواب دے کے گئے ہیں, اسی لیے ہمارے علماء ان سوالات کے جواب حاصل کرتے ہیں قرآن اور اہل بیت سے, اور ہر سوال کا جواب در اہل بیت پہ مکتب تشیعوں میں آپ کو مل جائے گا. اگر نہیں جانتے ہم تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم علم دین نہیں سیکھتے, ہم جاننا نہیں چاہتے, ورنہ مولا ہر سوال کا جواب دے کے گئے. تو اب مولا نے بتایا اہل بیت کی ایک فضیلت کیا ہے, کیوں ہے وہ نعمت؟ اس لیے کہ کوئی بھی سوال رہتی دنیا تک کسی بھی انسان کو پیش آئے, اگر جاننا ہے قرآن سے ہو, قرآن سے باہر ہو, جو بھی پوچھنا ہے اہل ذکر اہل بیت بتائیں گے. اچھا اب کسی کے ذہن میں سوال آ جائے, کوئی ہم لوگوں سے پوچھ بیٹھے کہ اہل بیت ہی سے کیوں پوچھیں, یہی اہل ذکر کیوں ہیں, ان سے ہی کیوں پوچھیں, تو پروردگار عالم نے اس سوال کا جواب بھی قرآن میں ہی دے دیا. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نا ابھی, سورہ نحل کی آیت نمبر 43 آیت کا نمبر ہے, سوال ہے نا کہ بھئی اہل ذکر سے پوچھو. اس سوال کا جواب قرآن میں سورہ رات کی آیت نمبر 43 ہی میں دیا ہے. اور وہ جواب کیا ہے جو پروردگار عالم نے دیا؟ پروردگار کہتا, قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب پروردگار کہہ رہا ہے میرے حبیب کہہ دو اپنی قوم سے کہ تمہاری گواہی کے لیے یعنی رسول کی نبوت کی گواہی کے لیے تمہارے اور تمہاری قوم کے درمیان اللہ کافی ہے. قل کفا باللہ, اللہ کافی ہے. اور کون کافی ہے؟ ومن عنده علم الکتاب, اور جس کے پاس کل علم کتاب موجود ہے. یعنی اللہ نے کہا نبی تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے ایک تو میں خدا کافی ہوں, اور اس کے پاس زمین پر ایک ایسی ہستی ہے جس کے پاس کل علم کا کتاب پوری کتاب کا کتاب الہی کا علم موجود ہے, وہ تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے کافی. وہ کون سی ہستی ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کتاب مناقب اہل بیت سے روایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کمیل سے مخاطب ہیں, اور مولا کمیل سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا, میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں پروردگار عالم نے ہمیں وہ علوم, وہ اختیار اور وہ قدرت عطا کی ہے جہاں تک تمہاری عقلیں نہیں پہنچ سکتی. تین باتوں کا ذکر کیا مولا علی نے, وہ علوم عطا کیے ہیں, وہ اختیار عطا کیا ہے, وہ قدرت عطا کی ہے اللہ نے ہمیں کہ جہاں تک تمہاری عقلیں پہنچ نہیں سکتی ہیں. اور پھر مولا علی ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم نے جناب آصف برخیہ کو, آصف برخیہ کون ہے؟ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو جناب سلیمان کے دربار میں سب بیٹھے ہوئے تھے, اور جناب سلیمان نبی کو اللہ نے چرند پرند تمام چیزوں پر جنوں پر انسانوں پر حکومت دی تھی. تو ایک مرتبہ جناب سلیمان نبی نے دربار میں سوال کیا تھا کون ہے جو فلاں مملکت میں تخت بلقیس اٹھا کے لے آئے, تو جناب سلیمان کے وسیع جو ان کے وزیر تھے آصف ابن برخیہ وہ کھڑے ہوئے, کہا میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا. جتنی دیر پلک جھپکتی ہے نا اتنی جلدی اتنے مائکرو سیکنڈز میں میں اس کو لیا, اور وہ لے آئے تھے, تخت بلقیس آ گیا تھا. تو مولائے کائنات کہتے ہیں آصف برخیہ کے پاس کتاب الہی کا ایک اسم اعظم تھا, ایک. کہا پروردگار عالم کے پاس 73 اسم اعظم ہیں, آصف برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا تو تخت بلقیس کو پلک جھپکتے میں لے آئے. ہم اہل بیت کے پاس 72 اسم اعظم ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں, اور ایسے علوم عطا کیے ہم وہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ہمارے اختیار اور قدرت کو تم سمجھ نہیں سکتے. اور اللہ نے 73 میں سے 72 تو آل محمد کو دے دیے نا, محمد آل محمد کو, کہ اللہ نے ایک اپنے پاس اس لیے رکھا تاکہ خالق و مخلوق کا درجہ برقرار رہے, وہ رب ہے. مگر اتنی محبت کرتا ہے محمد آل محمد سے 72 اسماء اعظم دے دیے. پھر مولا علی کہتے ہیں کمیل ایسا کون سا علم ہے جو میری ذات سے شروع نہیں ہوتا؟ آج آپ دنیا کا کوئی علم اٹھا کے دیکھیے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اسٹرالوجی ہے, جو بھی آپ علم اٹھائیے اس کی بنیاد جا کے یا تو چھٹے امام سے, میں چھٹے امام سے یعنی مولا علی سے, ائمہ سے جا کے ملتی ہے. تو مولا کہتے ہیں کمیل وہ کون سا علم ہے جو میری ذات سے شروع نہیں ہوا, اور وہ کون سا راز ہے جو میرے آخری فرزند قائم آل محمد کی ذات کے ساتھ ختم ہوگا؟ صلوات پڑھیں بابا عزت. اب اس بات کی وضاحت کر دوں, مولا کہتے ہیں ہر علم میری ذات سے شروع ہوا ہے, اور کائنات کا وہ راز جو ابھی تک کچھ راز ہیں جو میرے قائم آل محمد یعنی حضرت حجت کے ظہور کے بعد ہر راز ختم ہو جائے گا. مثلا اصحاب کہف کہاں ہیں, یاجوج و ماجوج کہاں ہیں,
فلاں کی خبر کہاں ہے, فلاں نبی کی, سارے راز جو آج تک دنیا نہیں جان پا رہی, کا ہر راز میرے قائم آل محمد کے ظہور کے بعد ختم ہو جائے گا, بتا دیا جائے گا, میرا بیٹا آ کے بتا دے گا. تو ہر علم کی ابتدا علی کی ذات سے, اور علی کے پاس آسمانی علوم بھی ہیں, زمینی علوم بھی ہیں, کیا ہو چکا کائنات میں وہ بھی علی جانتے ہیں, کیا ہونے والا ہے وہ بھی علی جانتے ہیں. اسی لیے سوائے علی کے اس پوری کائنات میں کوئی دعوی سلونی نہیں کر سکا سوائے علی کے. جب مولا ممبر پہ کہتے تھے سلونی سلونی قبل انت تفقدونی, پوچھ لو مجھ سے جو چاہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں. تو ہر علم کا مرکز علی ابن ابی طالب کے ذات ہے, باب مدینۃ العلم ہے, باب الحکمہ ہے علی. رسول نے کہا ہے انا مدینۃ العلم و علی باب ہو, انا دار الحکمہ و علی باب ہو. حکمت کا دروازہ علی, علم کا دروازہ علی, اور کتنا علم ہے علی کے پاس. کتاب مدینۃ المعاجز, اس کتاب میں روایت ہے کہ جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب رسالت مآب کے پاس ایک یہودی عالم آیا, اور وہ یہودی عالم آ کے کہتا ہے کہ میں جناب موسیٰ کی قوم سے ہوں, اور ہمارے نبی موسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے, ہماری کتابوں میں محفوظ ہے یہ بات, کہ ہمارے بعد ایک آخری اور سچا نبی آئے گا, اور جب وہ آئے تو اس سے نبوت کی نشانیاں طلب کرنا, اور اگر وہ تمہیں پہاڑ کی تہ سے 7 اوٹنیاں برآمد کر کے دکھا دے, ایسی اوٹنیاں جن کے جسم پہ سرخ رنگ کے بال ہوں اور سیاہ آنکھیں ہوں, اگر ایسی 7 اوٹنیاں وہ پہاڑ کے دامن سے نمودار کر کے ظاہر کر کے دکھا دے, تو پھر اس پر ایمان لے آنا, وہی سچا نبی ہے. تو وہ یہودی عالم کہتا ہے میں اسی معجزے کو طلب کرنے آیا ہوں. جناب رسول خدا کہتے ہیں چلو میرے ساتھ. رسول خدا اپنے گھر سے برآمد ہوئے, باہر آئے, شہر مدینہ کے ذرا سا باہر آئے, ایک پہاڑ کے قریب پہنچے, رسول نے اپنی ابا اتاری, زمین پر بچھائی مسلح کے لیے, اور اس پہ کھڑے ہو کے جناب رسالت مآب نے 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ابھی دعا کے لیے ہاتھ نیچے نہیں ہونے پائے تھے کہ ایک بارغی پہاڑ کی تہ سے گڑگڑاہٹ محسوس ہوئی, پہاڑ پھٹا اور اندر سے اوٹنیوں کی آوازیں آنے لگی. اس سے پہلے کہ اونٹنیاں باہر آتی, وہ یہودی عالم چیخا میں ایمان لایا آپ پر, آپ سچے نبی ہیں, میں آپ کے خدا پر بھی ایمان لایا, آپ کی نبوت پر بھی ایمان لایا, ابھی یہ معجزہ روک دیجئے. کہا کیوں روک دوں؟ کہا میں نے آپ کی حقانیت کو پہچان لیا, میں جاتا ہوں اپنی قوم کی طرف, میں کلمہ پڑھتا ہوں. اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا. کہا میں اپنی قوم کی طرف جاتا ہوں اور آپ کی سچائی بتاؤں گا, اور اگر میری قوم نے کہا کہ ہم اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں, تو میں اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر آؤں گا, پھر آپ یہ معجزہ دکھائیے گا تاکہ میری پوری قوم مسلمان ہو جائے. رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ چلا گیا. اب جب کچھ عرصے بعد وہ اپنی قوم کے ایک بڑے گروہ کو لے کر آیا, اور جب مدینے میں پہنچا تو پتا چلا رسول کی وفات ہو چکی ہے. لوگوں سے پوچھا جانشین رسول کون ہے, کون مسند رسول پہ بیٹھا ہے؟ کہا ہاں چلیے ہم آپ کو ملوا دیتے ہیں. اب جو جانشین رسول تھے ان کے پاس گیا وہ, اور کہا کہ اپنے رسول کا وعدہ وفا کیجئے. تو کہا کون سا وعدہ رسول کا؟ تو کہا جب آپ وعدہ ہی نہیں جانتے رسول کا, تو رسول کے جانشین کیسے بن کے بیٹھے ہیں؟ اب وہ کھڑا ہو گیا باہر حیران و پریشان کہ میں کیسے جانوں کہ رسول کے حقیقی جانشین کون ہے. بس اسی دوران ایک شخص مدینے کا قریب آیا اور آ کے کہتا ہے میں تمہیں لے چلتا ہوں رسول کا اصلی جانشین کون ہے, اور اس نے ہاتھ پکڑا پیچھے پیچھے ان کی پوری قوم, اور لے کے آ گیا درے علی پر. کہا اس گھر میں رہنے والا جو ہے وہ رسول کا حقیقی جانشین ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, غلام آیا, کہا مولا کوئی ملنے آیا ہے, کہا بلا لو اندر. جیسی وہ اندر گیا وہ عالم, اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتا مولا کائنات نے کہا اپنے وعدے پر اونٹنیوں کو طلب کرنے آئے ہو؟ کہا ہاں بالکل میں اونٹنیوں کو طلب کرنے آیا ہوں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی ہیں سچے جانشین. کہا چلیے ہمیں وہ معجزہ دکھائیے. اب مولا کائنات اسی طرح شان رسول کی طرح گھر سے برآمد ہوئے, مدینے کے باہر اسی مقام پر پہنچے, اور اس پہاڑ کے پاس ویسے ہی ابا کو پچھایا, 2 رکعت نماز مولا کائنات نے ادا کی, دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے مولا کہ پہاڑ کا کونا پھٹا اور اس میں سے 7 اونٹنیاں نکلی, سرخ بال ہیں ان کے جسم پہ, بلیک
کلر کی آنکھیں ہیں اور ایک قطار میں نکل رہی ہیں. یہ منظر دیکھ کے اس قوم کے افراد چیخ اٹھے, پکار اٹھے, ہم گواہی دیتے ہیں خدا واحد سچا ہے, اس کا بھیجا ہوا نبی سچا تھا, اس کا بھیجا ہوا دین سچا ہے, اور ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی اللہ کے ولی ہیں اور آپ ہی رسول کے وسیع ہیں. صلوات پڑھی بابا سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں مکتب تشیع کے پاس کوئی زمانہ ہو, کوئی دور ہو, کوئی سوال ہو, کوئی سائنسی ایجادات ہو جائے, ہر سوال کا جواب مکتب تشیع کے پاس موجود ہے. اس لیے کہ ہم دامن محمد و آل محمد سے جڑے ہوئے ہیں, اور اسی لیے ہم قرآن وارث قرآن سے سمجھتے ہیں. میری آپ کی گفتگو سورہ رحمان پہ ہو رہی ہے, اور کل تک کی مجلس میں میں آپ کے سامنے 16 آیتیں پیش کر چکی تھی. سورہ رحمان کو عروس قرآن بھی کہتے ہیں. عروس کہتے ہیں دلہن کو, یعنی قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے. کیوں کہا عروس قرآن سورہ رحمان کو؟ اس لیے کہ دلہن کو زینتیں دی جاتی ہیں, سجایا جاتا ہے اس کے دلہا کے لیے نا, سجا بنا کے, بناؤ سنگھار کر کے اس کو زینت دی جاتی ہے. اللہ نے سورہ رحمان کو اپنی نعمتوں کے ذکر سے زینت دی ہے. ظاہری اور باطنی نعمتوں کا تذکرہ ہے, ان نعمتوں کے ذکر سے زینت دی, لہذا یہ سورہ عروس قرآن کہلایا. کل کی مجلس تک ہم 16 آیتوں تک پہنچ گئے تھے. آج آپ کے سامنے 17ویں اور 18ویں آیت. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلائے ربکما تکذبان. وہ دو مشرقوں کا مالک ہے, وہ دو مغربوں کا مالک ہے, تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اب آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا ہوگا, یہ دو مشرق کیسے ہو گئے اور دو مغرب کیسے ہو گئے؟ ہم تو ایک مشرق کو اور ایک مغرب کو جانتے ہیں کہ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے, مغرب میں ڈوب جاتا ہے. جب یہ سورہ رحمان کی آیتیں نازل ہوئیں لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے, کیا مطلب ہے اس کا, دو مشرق کیسے, دو مغرب کیسے؟ لوگ آئے وارث قرآن علی ابن ابی طالب کے پاس, صلوات پڑھ رہے تھے. کہا مولا یہ دو مشرق اور دو مغرب کیا ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. مولا نے کہا جب موسم بدلتے ہیں, سردی اور گرمی آتی ہے, دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گرمیوں میں دن بڑے ہو گئے, سردیوں میں دن چھوٹے ہو گئے, تو سورج بھی اپنے مقام پہ گردش کر رہا ہے, چاند بھی اپنے مقام پہ اللہ کے حکم سے گردش کر رہا ہے. تو جس مقام پہ گرمیوں میں سورج طلوع ہوتا ہے, سردیوں میں تھوڑے سے اس کے اینگل میں فرق آ جاتا ہے, فاصلے میں تبدیلی آ جاتی ہے. سائنس نے تو آج پروف کیا نا, مولا علی نے 1400 سال پہلے بتا دیا. کہ موسم جب بدلتے ہیں سردی اور گرمی کا, تو جو سورج طلوع تو مشرق سے ہوتا ہے, مگر وہ جس مقام سے ہوتا ہے تھوڑا فاصلہ ہو جاتا ہے. اور یہی بات آج کی سائنس پروف کر رہی ہے کہ سورج بھی اپنی مقام پہ روٹیٹ کر رہا ہے, گردش کر رہا ہے, چاند بھی اپنی مقام پہ حرکت کر رہی ہے, زمین بھی حرکت کر رہا ہے, تو اسی حساب سے موسم بنتے ہیں. تو کہا سردی کا مشرق تھوڑا چینج ہوتا ہے, فاصلہ ہوتا ہے گرمی کا, اور اس طرح مغرب بھی. سردیوں میں سورج جلدی ڈوب جاتا ہے, گرمیوں میں دیر سے ڈوبتا ہے. تو کہا وہ مغرب کا جو مقام ہے اس کا بھی اینگل چینج ہو جاتا ہے, زاویہ بدل جاتا ہے. کہا اس لیے دو مشرقین اور دو مغربین خدا نے کہا. اور کہہ کے اس خدا نے کیا کہا کہ تم اپنی کس کس اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ایک بات آپ نے غور کی, اللہ کتنی باریک بینی سے نعمتیں بتا رہا ہے, ہمارے لیے حیثیت ہی نہیں ہے. ہاں سورج نکلا ڈوب گیا, ہاں دن چھوٹے ہو گئے کام نہیں کر پا رہے, اب دن بڑے ہو جائیں گے تو گرمی بہت ہے, ہم تو فقط اللہ سے شکایت کرتے ہیں. اور اللہ اتنی باریک بینی سے بتا کے ہمیں نعمتوں کو اس لیے بتا رہا ہے کہ تم محسوس تو کرو اللہ کی کتنی نعمتیں تم پر ہیں. گرمیوں میں اگر دن اور بڑا ہو جائے کیسے گزرے گا, سردیوں میں اگر دن اگر راتیں بہت طویل ہو جائیں سورج نہ نکلے تو سردی کتنی بڑھ جائے گی. تو کہا موسموں کے بننے میں, دن اور رات کے بننے میں, یہ سورج چاند کی گردش میں تمہارے لیے کتنی نعمتیں ہیں, بشرطے ہم سمجھیں. کیونکہ یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے, کائنات کے انسانوں کے لیے. تو خدا اپنی نعمتوں کی معرفت کروا. اب اگلی آیت 19, 20 اور 21, تین آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گی, اور یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ سب کثرت سے مجلسوں میں سنتے ہیں اور سب اس آیت کے مفہوم سے واقف ہیں. سورہ رحمان کی آیت نمبر 19, 20 اور 21, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلائے ربکما تکذبان. 22ویں اور 23ویں آیت, یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلائے ربکما تکذبان. میں نے آپ کے سامنے
پہلی محرم کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے 70 باطن ہیں. آج تک دنیا قرآن کے ترجمے کو ہی سمجھنے میں مکمل سمجھ نہیں پائی, اور واقعی میں خدا کا کلام آسان نہیں ہے. اور امام معصوم کہتے ہیں اس کے 70 باطن ہیں. باطن کا مطلب کیا, 12 میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مگر بچوں کے لیے پھر دوہرا دوں. دیکھیں, ایک تو قرآن کی آیت کا ظاہری معنی ہوتے ہیں, اور ایک وہ معنی ہوتے ہیں جو اس آیت میں پوشیدہ ہوتے ہیں, مگر جب تک آپ وارث قرآن سے رجوع نہیں کریں گے آپ ان معنوں کو سمجھ نہیں پائیں گے. اسے باطن کہتے ہیں, چھپے ہوئے معنی, اسی لیے اس کو باطن کہتے ہیں. یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی, آیت نمبر 19 سے لے کے 23 تک, جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان, دو دریا ہیں جو باہم بہتے ہیں مگر ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے, ایک دوسرے میں نفوذ نہیں کرتے. اور پھر کیا ہوتا ہے, بینہما برزخ لا یبغیان, ان دو دریا کے درمیان ایک حد فاصل ہے, برزخ ہے. دیکھیں برزخ کسے کہتے ہیں, دو چیزوں کے درمیان جو ایک رکاوٹ ہو جو ان دو چیزوں کو الگ کر رہی ہو اسے برزخ کہتے ہیں. مثلا یہ دنیا کی زندگی ہے, ہم مر جائیں گے, لوگ ہمیں قبر میں دفنا دیں گے, جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ تمام عرصہ کہلائے گا برزخ. یعنی اس دنیا کے اور میدان قیامت کے درمیان جو ٹائم پیریڈ ہے اسے کہتے ہیں برزخ, درمیان کی رکاوٹ. اب اللہ کہہ رہے ہیں دو دریاؤں کے درمیان ایک برزخ ہے جو انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتی. اور پھر کیا کہا, یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, اور جہاں یہ ملتے ہیں وہاں ان سے لولو اور مرجان, قیمتی موتی, جو سمندر کی گہرائی میں سیپ کے اندر جو بڑے قیمتی موتی ہوتے ہیں انہیں لولو اور مرجان کہتے ہیں. کہا, اور مرجان کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں ایک سمندری پودا ہے جو رنگ بدلتا ہے, بہت خوبصورت ہے. کہا جہاں یہ سمندر دو ملتے ہیں, دریا دو ملتے ہیں دو, وہاں پہ یہ لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں. تو پہلے میں اس کا باطن بیان کر دوں پھر ظاہر کی طرف آؤں گی. باطن اس کا کیا ہے, جب ایک پوچھنے والے نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ایک پوچھنے والے ہیں چھٹے امام کے پاس آ کے کہا, یہ پروردگار عالم سورہ رحمان میں کس دریا کا ذکر کر رہا ہے کہ دو دریا بہتے ہیں آپس میں ملتے نہیں ہیں, اور جس مقام پر یہ مل رہے ہیں جسے کو ٹکرا رہے ہیں وہاں پہ لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں. چھٹے امام نے کہا, پروردگار عالم کی ان آیات سے باطن قرآن میں مفہوم یہ ہے, یہ بحر عصمت و امامت کے دریا ہیں. دو دریاؤں سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ہیں. اور جب علی و فاطمہ, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں بحر عصمت و امامت ہیں, اور جب علی اور فاطمہ مل جائیں تو لولو اور مرجان حسن و حسین جیسے امام پیدا ہوتے ہیں. یہاں پنجتن کے فضائل خدا نے بیان کیے ہیں باطن میں. اب اکثر بچے سوال کرتے ہیں گھر میں, اللہ میں نے نام لے کے کیوں نہیں بیان کر دیا, ہم بھی بتاتے دیکھو ہمارے مولا کا ہمارے پنجتن کا نام ہے. اگر خدا نام لے کر فضائل بیان کر دیتا تو تاریخ میں نہ جانے کتنے علی و فاطمہ اور حسن و حسین بنا دیے جاتے, اور کہہ دیا جاتا کہ یہ ان کے لیے ہے. اسی لیے اللہ نے باطن میں مفہوم رکھا, اور یہ وارث قرآن بتائیں گے, جو وارث قرآن سے قرآن سمجھے گا وہ بتائیں گے کہ باطن میں مفہوم کیا ہے. تو ان پانچ آیتوں کا مفہوم باطن میں یہ ہے کہ اللہ نے پنجتن کے فضائل بیان کیا. اچھا, اور ظاہر میں کیا معنی ہے, ظاہر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایسے دو دریا ہیں جہاں ملتے ہیں تو آپس میں نفوذ نہیں کرتے. اللہ نے کب بتایا یہ, 1400 سال پہلے. آج آپ کمپیوٹر پہ جائیے اور جا کے گوگل پہ آپ ڈالیے سی نیئر کیپ ٹاؤن, جنوبی افریقہ میں ملک ہے, اس کے ساحل کے پاس, کیپ ٹاؤن کے پاس, آپ کو باقاعدہ کمپیوٹر پہ تصویر آ جائے گی ان دو دریاؤں کی. وہ دو ایسے دریا ہیں, یعنی سائنسدانوں نے تو اب پروف کیا, اور اللہ کے دین نے سینکڑوں سال پہلے خدا نے اپنے کلام میں کہہ دیا. آپ اس دریا کی تصویر ذرا دیکھیے اپنے گوگل پہ, اپنے کمپیوٹر پہ, اپنی اسکرین پہ, کہیں پہ بھی, تو آپ دیکھیں گے وہ سمندر میں جہاں پہ دو دریا مل رہے ہیں, اس سمندر میں جہاں دو دریا گرتے ہیں ایک حد فاصل, ایک لکیر ہے پانی کی, دونوں کے رنگ میں بھی فرق ہے. ایک میٹھا ہے پانی, ایک کھارا ہے, اور دونوں ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے. یعنی اللہ اس معجزے کو قرآن میں بیان کر رہے کہ ہم کیا کیا پیدا کر سکتے ہیں. کہا کہ وہ یعنی آج تک دنیا میں اس بات حیرت انگیز ہے کہ وہ ایک میٹھے پانی کا دریا ہے اور ایک کھارا اور کڑوا پانی ہے, مگر دونوں ایک دوسرے میں مل نہیں رہے, اور جہاں یہ دونوں کے ٹچ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, وہیں پہ نیچے سمندر کی تہ میں وہ قیمتی موتی ہیں جو سیپیوں سے نکلتے ہیں. جو خدا نے قرآن میں کہا بالکل ویسے ہی. اچھا سائنسدانوں نے ریسرچ کی, جب کھارا پانی اتنا کڑوا ہے کہ انسان پی نہیں سکتا تو اللہ کو یہ پانی خلق کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا یعنی وہ دوسرا کھارا کڑوا پانی اتنا ترش ہے کہ آپ زبان پہ نہیں رکھ سکتے, اور اس کے برابر میں ہی میٹھے پانی کا دریا بہ رہا ہے جس سے سب استفادہ کر رہے ہیں. جب سائنسدانوں نے ریسرچ کی تو پتا یہ چلا یہ کھارا پانی ہی ہے جو میٹھے پانی کے اندر سے جراثیم کو مار دیتا ہے تاکہ وہ پانی بدبودار نہ ہونے پائے, اور سمندر کے اندر میٹھے پانی میں جو مچھلیاں اور جو سمندری مخلوق ہے وہ زندہ رہیں. اگر اللہ یہ کھارا پانی تخلیق نہ کرتا تو سمندر کے اندر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی تھی. اب خدا کی حکمتوں کو پہچانیے جو سمندر کے اندر کی مخلوق کی بھی فکر رکھتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی. عجب ہے خدا کی طاقت و قدرت. تو کہا اس کی ظاہر معنی جو آپ سائنسدان پروف کریں وہ یہ, وہیں سورہ رحمان کی تفسیر کتاب بہشت میں شہید عالم آیت اللہ دست غیب شیرازی کا ایک جملہ بیان کروں اور اگلی آیت پہ آ جاؤں. شہید دست غیب شیرازی ارشاد فرماتے ہیں, کبھی تم نے غور کیا کہ جب سمندر کے ساحل پہ جاتے ہو, ہمیں کراچی والوں کو ساحل ملا ہوا ہے, آپ سب نے یہ منظر دیکھا ہے مگر غور نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جب بھی کسی بھی سمندر کے ساحل پہ جاؤ تو تم دیکھو دور سے لہریں کتنی طاقت سے آ رہی ہوتی ہیں, کتنی تیزی سے آ رہی ہوتی ہیں. یعنی اگر لوگ اس کھلے پانی میں آگے بڑھے تو کیا ہوتا ہے, ڈوب جاتے ہیں, لاشیں مل لے رہی ہوتی ہیں. کہا اتنی طاقت سے وہ پانی آ رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی ساحل کے قریب آتا ہے اپنی طاقت چھوڑ دیتا ہے, دم توڑ دیتی طاقت. یعنی وہ پانی کی لہریں بتا رہی ہیں کوئی ہے جس کے حکم پہ ہم ساحل تک آتے آتے اپنی طاقت چھوڑ دیتے ہیں. اگر خدا نہ حکم دے تو اتنی تیز سے آنے والا پانی ساحل کے قریب کوئی بستی آباد رہی نہ سکے. ایک دفعہ اس سمندر کے پانی کی طاقت بڑھ گئی, سونامی آ گیا, کتنا بڑا طوفان آیا, کتنے لوگ مر گئے. تو اللہ اپنی نعمتوں کو بتا رہا ہے, تم دیکھو تو صحیح اس کائنات کے ذرے ذرے پر میری حکومت ہے. اور پھر خدا کیا کہتا ہے, فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب پروردگار عالم نے جب اس چیز کو بیان کر دیا تو جیسا میں نے آپ سے کہا 70 باطن ہیں. علماء نے ان دو دریاؤں کا ایک مفہوم اور بتایا ہے, اور وہ مفہوم کیا ہے, انسانی جسم کے اندر بھی تشبیہاً دو دریا بہتے ہیں, ایک اللہ سے خوف کا اور ایک اللہ کی رحمت سے امید کا. اور آئمہ معصومین کہتے ہیں اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت سے امید, یہ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے. اگر یہ دونوں چیزیں ڈس بیلنس ہوں گی تو مومن کبھی متقی نہیں بن سکتا, صحیح مومن نہیں بن سکتا. اگر یہ دونوں نور, یہ دونوں دریا ڈس بیلنس ہوں گے, دل کے اندر خوف خدا بھی ہو اور رحمت الہی سے امید بھی ہو, اور اگر یہ ڈس بیلنس ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے, یعنی معاشرے میں سب کو ایک دوسرے سے شکایت ہے بد اخلاقی کی. جب انسان کے اندر سے خوف خدا مٹ جائے نا تو پھر بچے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں تو بدتمیز, سنیے نا آپ کیوں نہیں سن رہی ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا, آواز اونچی نہیں کرنا ماں باپ سے, اللہ تو یہ کہہ رہا ہے. اور کیونکہ خوف خدا اور رحمت امید کا نور جو ہمارے دلوں میں بیلنس نہیں رہا, خوف خدا کہیں دب گیا, ارے اللہ کچھ نہیں کہتا, اللہ بہت رحمان الرحیم ہے, تو لوگوں نے کیا کیا, لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے ہیں. رشتے داریوں میں کیوں ٹوٹ رہی ہیں رشتے داریاں, کیوں قطع رحم ہو رہا ہے, اخلاق بگڑ گئے ہیں. اور اخلاق اتنی بڑی نعمت ہے کہ جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب رسالت مآب جن کے لیے پروردگار عالم قرآن میں سورہ قلم میں کیا کہتا ہے, یعنی اللہ کو اپنے حبیب کی ہر خوبی پسند ہے, تبھی تو اللہ نے تمام مخلوقات میں, تمام سے کیا مطلب ہے, اب تک جتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں, جتنے پیدا ہوں گے 1,24,000 انبیاء, سب میں اللہ نے ایک ہستی کو کہا یہ میرا محبوب ہے, اور اس محبوب کی ایک صفت کی تعریف خدا قرآن میں کر رہا ہے, انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز. اللہ اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے, اور رسول کیا کہہ رہے ہیں, یاد رکھو جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے, اللہ اکبر, اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے, آج یہ دونوں شکایتیں ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ عمریں گھٹ گئی ہیں، جوان نظروں کے سامنے مرے جا رہے ہیں، رزق کم ہو گیا ہے، مرد کتنا بھی کما کے لے آئے پورا نہیں پڑتا، برکت ختم ہو گئی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اخلاق بدتر ہو گئے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے، اور اللہ بلندی دیتا اس کو ہے جو جھکتا ہے. یعنی پوری مخلوق کو اللہ نے کیا کہا؟ جتنے دنیا میں انسان ہیں اللہ نے کہا یہ میرے اہل و عیال ہیں. اور کوئی اللہ کے گھر والوں کا خیال رکھے گا تو اللہ مرتبہ بڑھائے گا یا نہیں بڑھائے گا؟ اللہ اجر دے گا یا نہیں دے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا فلا پڑوسی، فلا رشتہ دار، فلا عزیز، وہ جو بھی ہے اللہ کی مخلوق تو ہے نا. یہ سوچ کے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیجئے کہ اللہ کی اہل و عیال سے اچھا کریں. دیکھیے کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے، ہم کہیں ملے سلام کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، حال خیریت پوچھ رہے ہیں، وہ ہمارے گھر آئے تو بہت اچھا، ہم اس کے گھر آئے تو اچھا. کوئی اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں تو کوئی کمال نہیں ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھے پیش آئے. اخلاق کا کمال نظر وہاں آتا ہے جو کوئی بہت برا سلوک کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں. کیوں؟ قربتن اللہ. اور جو ایسا کرتا ہے تو پچھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کے اندر حسن خلق ہو، پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں بظاہر وہ صرف اس کا اخلاق اچھا ہے، ہر ایک تعریف کر رہا ہے، مگر چھٹے امام کہتے ہیں اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے جیسے اس نے دن بھر روزہ رکھا، رات بھر عبادت کی، اتنا زیادہ ثواب اچھا اخلاق ہونے پہ خدا نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے. اور پچھٹے امام کہتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے پروردگار عالم اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کا ثواب دیتا ہے. کیوں؟ جب آپ کہیں گے نا آپ مجلس عزا سے حسین کے صدقے میں، حسین کے فرش پہ آپ سن کے گئے اخلاق اچھا کرنا ہے، اب آپ گھر جائیں گے کھانا تیار نہیں ہے، بس آج سنڈے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، گھر میں شوہر نے چلانا شروع کیا، کیوں دیر کر دی، کیوں نہیں گئی، بس مجلس میں جانا، بچوں نے، ساس سسر ہیں، اور آپ صرف اس لیے خاموش ہیں کہ مولا وہ اجر و ثواب تو مجھے ملا نا، اگر میں ان کی باتوں کو برداشت کر کے جلد سے جلد کھانا بنا کے پیش کر دوں تو خدا پھر میرا ثواب راہ خدا کے مجاہدوں کا ہو جائے گا. وہ کڑوا گھٹ نکلنا مشکل ہوگا مگر اسی لیے اللہ نے اجر اتنا بڑا رکھا. اور جب انسان یہ بار بار کرنے لگتا ہے نا کہ جب آپ بار بار کوئی آپ کو برا بھلا کرے آپ نے کہا اللہ کی خاطر میں نے معاف کیا، یا اللہ کی خاطر، اللہ جو دیکھ رہا ہے نا وہ خود بدلہ لے لے گا، جب انسان اس بات کی پریکٹس کر لے تو یقین جانیے پھر غصے کو پینے میں ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے. پھر انسان کہ ارے اتنی سی بات پہ غصہ آ رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہم ہی کر دیتے ہیں، انسان کا مزاج بدل جائے گا. اور آپ کو نہیں پتا آپ کے نامہ اعمال میں خدا کتنی نیکیاں لکھ رہا ہے، پوری رات عبادت کا ثواب، پورے دن روزے رکھنے کا ثواب. مگر ہم گڑبڑ کہاں کرتے ہیں؟ بس اس چیز کو بیان کروں گی، دو چیزیں روایت پڑھ کے مسائل پہ آ جاؤں گی. ہم گڑبڑ کہاں کرتے ہیں؟ ہم نیکی اور بدی کا فیصلہ نا اپنی عقل سے کرتے ہیں. کیوں؟ یہ تو سوا دو مہینے کی فرش عزا ہے جس پر ہم حسین کی محبت میں آ جاتے ہیں، اور جو کچھ سنتے ہیں اس پر بھی 100% عمل نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور ہم کبھی کوشش نہیں کرتے کہ آئمہ معصومین کی زندگیوں کو اٹھا کے پڑھیں، کتابیں اٹھائیں پڑھیں کہ مولا کے زمانے میں بھی تو ایسے لوگ تھے، کیا مولا کی نبیوں اور آئمہ کی ساری بیویاں اچھی تھیں؟ تو پھر امام حسن کو زہر کس نے دیا تھا؟ جناب نوح کی بیوی کا تذکرہ قرآن میں، جناب لوط کی بیوی کا تذکرہ قرآن میں، یہ سارے مسائل نبیوں اور اماموں نے بھی سہے ہیں. تو ان کا رویہ کیا تھا؟ ہم اگر کتابیں کھولیں گے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، وہ ہم زحمت کرتے ہی نہیں ہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اور سارے فیصلے اپنی عقل سے کرتے ہیں اور وہیں پھنس جاتے ہیں. جس کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ نیکی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ دو روایتیں پیش کر دوں بات واضح ہو جائے گی. چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس جس کا نام تھا اسحاق بن عمار. اچھا یہ میں روایت کہاں سے پڑھ رہی ہوں؟ آپ سب کے گھروں میں چند کتابیں ضرور ہوتی ہیں، ہونی چاہیے اگر آپ شیعہ اہل بیت ہیں تو. ہمارے گھروں میں قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ اور مفاتیح الجنہ ضرور ہوتی ہے، دنیا کے ہر شیعہ کے گھر میں ہوتی ہے، ہونی چاہیے. مفاتیح الجنہ معنی کیا ہے؟ جنت کی کنجیاں. اور مفاتیح جنا میں ہر مہینے کے اعمال، کون سی نیکیاں وہ ہم اور آپ کھولتے ہیں پڑھتے ہیں، شب قدر کے اعمال، شب برات، سب اسی میں سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. ایک ابھی نئی کتاب آئی ہے، ایران میں تو اس کے 150 ایڈیشن چھپ گئے تھے، ابھی اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، اور وہ کتاب آئی ہے اس کا نام ہے مفاتیح الحیات، زندگی گزارنے کی چابیاں. اور اس کتاب میں آغائے جواد عاملی نے اس بڑے اس مجتہد اور اس عالم نے اپنا کوئی لفظ نہیں لکھا. اس کتاب میں تمام معصومین کی روایتوں کو جمع کیا تین چار ہیڈنگز میں. انسان کا اپنی ذات سے رابطہ, انسان کا اللہ سے رابطہ, کیا کیا کرنا چاہیے. اب انسان کا اپنی ذات سے رابطہ, اللہ کو صفائی بھی چاہیے, پاکیزگی بھی چاہیے, جسم دھونے کا, غسل کرنے کا ثواب, ناخن جمعے کے دن کاٹنے کی کیا فضل, یعنی ہر چیز. انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے, انسان کا اپنے خدا سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے, انسان کا اپنے امام سے, ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے لیے اسے معصوم کی حدیث کو جمع کر دیے. خریدیے اس کتاب کو, پڑھیے, بھلے روز ایک صفحہ ہی کیوں نہ پڑھیں, یقین جانیے زندگی میں نکھار آ جائے گا. جب معصومین کی باتوں پر عمل کرنے لگیں گے تو خود بخود آپ دیکھیے آپ کو نیکیوں کی توفیق ملے گی, آپ کے ثواب بڑھیں گے. اس کتاب سے پڑھ رہی ہوں, اس کتاب میں بیان کیا گیا کہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں. اسحاق بن عمار چھٹے امام کے پاس آئے اور جب آئے امام کو سلام کیا تو امام نے جواب تو دیا سلام کا, مگر چہرہ امام کا تھوڑا ناراضگی والا تھا. کہا مولا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہا ہوں, اس لیے کہ تم نے اپنے گھر کے باہر غلام کھڑے کر دیے کہ کوئی تیرے گھر آ کے مانگنے نہ آئے, کوئی ضرورت مند تیرے گھر کے آگے سوال کرنے نہ آئے, کیوں کیا تم نے ایسا؟ کہا مولا میں نے اس لیے کیا کہ اگر میں سب کو عطا کرنے لگوں گا, دینے لگوں گا تو میری شہرت ہو جائے گی, اور میری شہرت ہو جائے گی تو پھر میرے دل کے اندر ریاکاری آ جائے گی, میں کچھ ہوں, تو میں نے اس لیے اپنے گھر کے باہر غلام کھڑا کر دی, نہ کوئی آئے گا نہ ایسا ہوگا. اب سوچئے اپنی دانست میں وہ کیا سوچ رہا ہے, میں نیکی کر رہا ہوں, میرا ایمان بچ جائے, ریاکاری نہ آئے, کہ میرے اندر دنیا کی نمائش نہ آ جائے. اور دراصل کیا ہوا کہ مستحقوں کو مدد کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا. امام نے غصے سے کیا کہا, تجھے ریاکاری نظر آ رہی, تجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ تو اللہ کی بلا میں گرفتار ہو جائے گا؟ اللہ کی مخلوق کی تو حاجت پوری کر سکتا تھا, تو نے منع کر دیا, تو نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ عمل کر کے اللہ تجھ پر بلا نازل کر دے گا, تو پھر کیا کرے گا؟ کیا مطلب ہوا, اپنی عقل سے فیصلہ کر رہا تھا اور جس چیز کو نیکی سمجھ رہا تھا وہی گناہ تھی. اچھا, اور جو در آل محمد سے سیکھ لیتے ہیں, علم حاصل کر کے, پڑھ کے, سن کے سیکھ لیتے ہیں کہ آل محمد نے کیسے زندگی گزاری, ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے. آیت اللہ بہجت کے استاد تھے آیت اللہ علی آقا قاضی, بہت معرفت, بہت روحانیت کے مالک. نجف میں یہ ایک گلی میں سبزی والے کی دکان پہ کھڑے ہوئے تھے, اور جو عالم یہ واقعہ بیان کریں وہ بھی کھڑے دیکھ رہے تھے. آغا علی قاضی جو تھے وہ سبزی والے کی دکان پہ گئے, اور جو بالکل پالک سڑ جاتی ہے نا, بالکل کالی ہو جاتی ہے, اس سڑی ہوئی پالک کو اٹھا اٹھا کے جمع کر رہے تھے, چن رہے تھے سبزی والے سے. جب جمع کر لیا تو کہا اس کا وزن کرو, اس نے وزن کیا, ایک کلو ہے, دو کلو, جو وزن نکلا اس کی قیمت ادا کی, اور تھیلے میں ڈال کے وہ سڑی ہوئی پالک لے کے جانے لگے. وہ عالم پیچھے پیچھے گئے, آغا آپ نے یہ کیا خریدا, یہ تو بالکل سڑی ہوئی پالک ہے, تو پھینک دینے کے قابل ہے. کہا مجھے پتا ہے. کہا پھر آپ نے لیا کیوں؟ کہ نہیں میں بھی اس کو لے جا کے پھینک دوں گا. تو پھر کہا لیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سبزی والا کثیر العیال ہے, خرچہ زیادہ ہے, آمدنی کم ہے, اگر میں ایسے ہی اس کی مدد کرتا تو اس کو بغیر محنت کے پیسے کی عادت پڑ جاتی. ابھی محنت کر رہا ہے, رزق حلال کما رہا ہے, ایسے ہی رکھ دیتا تو اس کو بھی اللہ کے بجائے انسانوں سے امید ہو جاتی کہ فلاں دے دے, فلاں دے دے. میں نے یہ چاہا اس کی مدد بھی ہو جائے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. تو جو پالک کی شام کو سڑنے کے بعد خود پھینک دیتا, میں وہ خرید کے لیا ہے, جو قیمت دی ہے وہ اس کی مدد ہو گئی. تو جو خاندان اہل بیت سے سیکھتے ہیں وہ نیکیاں اس طرح کرتے ہیں جیسے آئمہ کیا کرتے تھے. تو پروردگار عالم ہمیں سورہ رحمان نے یہی بتا رہا ہے کہ اپنے قلب کے اندر جو دو دریا بہتے ہیں ان کو بیلنس کرو, وہ بیلنس ہو گئے تو تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا. اگلی آیت سورہ رحمان کی, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشِآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور ہم نے سمندریا پہ رواں کشتی ہے, کشتی کے جو بادبان ہیں وہ پہاڑوں کی مانند ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو جب لوگوں نے پوچھا, آئمہ معصومین کے پاس آئے, کہا مولا یہ کون سی کشتی, کون سے بادبان ہیں؟ تو کہا پروردگار عالم باطن میں بیان کر رہا ہے ہمارے جد کی حدیث کو. ہمارے جد نے کہا تھا نا, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے, جو ان سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا, جس نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا. تو خدا اسی مانوی انداز میں, خدا باطن میں اسی کشتی کا تذکرہ کر رہا ہے, وہ جو ہم اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں. پھر اللہ نے آگے آیت میں کہا, اگلی آیت میں شاہ سمائے, بس یہاں سے میں جس کو تمام کروں گی وہ آیت کیا ہے. اللہ نے اگلی آیت میں کہا, جو غالباً 26 آیت ہے یا 27 آیت ہے, پروردگار نے شاہ فرماتا ہے کل من علیہ فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی, ویبقى وجہ ربک ذوالجلال والاکرام, صرف ذوالجلال یعنی اللہ رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی, مٹ جائے گی. اور پھر کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان. علماء تفاسیر میں بحث ہوئی, تذکرہ موت کا ہو رہا ہے, تذکرہ مٹ جانے کا ہو رہا ہے, تذکرہ فنا کا ہو رہا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا مرنا بھی نعمت ہے؟ کیا موت بھی نعمت ہے؟ یہ علماء تفاسیر کے درمیان بحث ہوئی کہ تذکرہ تو موت, کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی, تو پھر یہ نعمت کیسے؟ ہاں نعمت ہے ان کے لیے جو محبت محمد و آل محمد رکھتے ہیں. آج ارادہ تھا ایک روایت کو پڑھنے کا, وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ کل کے مجلس میں میں اس روایت سے ہی ابتدا کروں گی مجلس کی. تو کہا کہ ہاں ان کے لیے موت نعمت ہے جو محبت محمد و آل محمد رکھتے ہیں. ان کی محبت میں زندگی بھی نعمت, ان کی محبت میں مر جانا بھی نعمت. نعمت نہیں ہے ساری زندگی مجلسوں میں آتے ہیں, علی علی کے صدائے سنتے ہیں, کہیں نام علی آ جائے دل سے نعرے, دل سے سلوار, اور جیسے ہی مرتے ہیں روح نکل رہی ہوتی ہے سرحانے پنجتن موجود. ملک الموت کے ساتھ اور جیسے ہی مرے قبر میں گئے, ابھی جنازہ لے جانے والے دفنا کے 40 قدم پیچھے ہٹے نہیں کہ قبر میں منکر و نکیر آ گئے, اور جیسے ہی منکر و نکیر آئے خالی وہی نہیں آئے, مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی قبر میں آتے ہیں. تو جس موت کے بعد, جس ذائقہ موت کو چکھنے کے بعد مولا کائنات کی زیارت مل جائے, وہ موت نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے موت. ان کی محبت میں زندگی بھی نعمت ہے, ان کی محبت میں مرنا بھی نعمت ہے. اور کربلا کے 72 شہیدوں میں ایک شہید نے 2 دفعہ مر کے بتایا, 2 دفعہ زندہ ہو کے بتایا. اللہ اکبر. کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید ایسا ہے, اس کو فخر ہے کہ وہ 2 دفعہ اس نے ذائقہ موت چکھا ہے, 2 دفعہ اسے زندگی ملی, اور اس نے جی کے بتایا کہ ان کی محبت میں جینا بھی نعمت, ان کی محبت میں مرنا بھی نعمت. اور وہ کون؟ حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر مولا حسین سے عمر میں 2-3 سال بڑے تھے. جب یہ بہت چھوٹے تھے, 5-6 سال کے تھے, حبیب ابن مظاہر اتنی محبت کرتے تھے مولا حسین سے کہ مولا حسین آگے آگے چل رہے ہوتے تھے اور حبیب پیچھے پیچھے مولا کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے چومتے تھے, آنکھوں سے لگاتے تھے, اور جب لگا رہے ہوتے تھے محبت میں تو رسول خدا دیکھ رہے ہوتے تھے اور دعا دیتے تھے یہ میرے حسین سے کتنی محبت کرتا ہے. آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد تم سجدگاہ پہ سجدہ شکر کرنے کے بعد چومتے کیوں, آنکھوں سے کیوں لگاتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر کی سنت ہے, کیونکہ ہمارے مسلوں پہ جانماز میں جو سجدگاہ ہے وہ خاک شفا کربلا کی خاک کی ہوتی ہے, ہم اس لیے چومتے ہیں اس خاک کو کس پہ حسین کے قدم آئے تھے کربلا کی خاک پہ. تو حبیب اتنی محبت کرتے تھے. ایک دن حبیب ابن مظاہر بہت چھوٹے ہیں, اپنے بابا کے ساتھ رسول اسلام کے پاس آئے, اور جب پہنچے تو حبیب ابن مظاہر کے والد نے کہا اللہ کے رسول آج میرا بیٹا مجھے آپ کے پاس لایا ہے. کہا کیوں؟ کہا میرا بیٹا آپ کی اور آپ کے نواسے کی دعوت کرنا چاہتا ہے. اتنی محبت کرتے تھے حسین سے. رسول مسکرائے, کہا اچھا میں بھی آؤں گا, حسین کو بھی لے آؤں گا, عاشق حسین کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. کہا میں اپنے حسین کو لے کر آؤں گا تمہارے گھر. اگلا دن آیا, جب دعوت کا وقت تھا, ماں باپ تیاری میں لگے ہیں, دسترخوان پہ کھانے لگاتے, رسول آنے والے, نواسے کو لے کے, اور حبیب ابن مظاہر کی عمر تھی 7 سال اس وقت. 7 سال کی عمر, بہت چھوٹے تھے, بار بار گھر کے چھت پہ جاتے تھے, دور سے دیکھے ابھی تک آئے نہیں مولا حسین کہاں سے آ رہے ہیں, اور پھر نیچے آتے تھے کہ دعوت کے انتظام ہو گئے, بار بار چڑھنے اترے, ایک دفعہ چڑھے, اب جو پاؤں پھسلا گرے مر گئے. حبیب 7 سال کی عمر میں مر گئے تھے. کس کی محبت میں؟ حسین کی محبت میں. بار بار جا کے دیکھ رہے ہیں مولا آ رہے نہیں آ رہے. جب گر کے مر گئے, ماں باپ نے دیکھا بچہ مر گیا, اٹھایا لاش کو, کمرے پچھلے والے کمرے میں رکھا, چادر ڈال دی, اور میاں بیوی نے ارادہ یہ کیا رسول آ جائیں گے ہم کھانا لگا دیں گے, جب کھانا کھا لیں گے پھر بتائیں گے, ہم پہلے نہیں بتائیں گے, دعوت کے لیے بلائے ہم پہلے غم کی خبر نہیں سنائیں گے. رسول اسلام آئے مولا حسین کے ساتھ, دسترخوان پہ کھانا لگا کر ابتدا کیجئے, بسم اللہ کیجئے. رسول خدا نے کہا جس نے دعوت پہ بلایا تھا وہ کہاں ہے؟ حبیب نظر نہیں آ رہا مجھے. اب ماں باپ کہہ رہے ابھی آ جائے گا, ابھی وہاں ہے, بتانا نہیں چاہ رہے. بس جب دیکھا کہ بار بار کہہ رہے اور حبیب نہیں آ رہے, مولا حسین بہت چھوٹے ہیں دسترخوان پہ بیٹھے, ایک مرتبہ کہا حبیب آ کیوں نہیں رہے ہو, ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اتنا کہنا تھا پردہ ہٹا, حبیب دوڑتے ہوئے آئے, اور جیسے ہی دوڑتے ہوئے آئے ماں باپ حیران, اللہ کے رسول مر گیا تھا حبیب, کہا میرے حسین کی محبت نے جلا دیا. حبیب نے دوبارہ زندگی پا کے بتایا ان کی محبت میں جینا بھی نعمت, ان کی محبت میں مرنا بھی نعمت ہے. عزادارو جب کربلا میں مولا پہنچ گئے, اور جب کربلا میں روز دشمن کا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, جب دشمنوں کے لشکر آتے تھے نا تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین دہلنے لگتی تھی. جناب زینب بی بی فضا سے پوچھتی تھی فضا کون آیا, کہا بی بی شمر کا لشکر آیا ہے. پھر آواز آئی کون آیا, کہا بی بی خوری کا لشکر آیا ہے. جب جب دشمن کے لشکر آتے تھے زمین دہلتی تھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے. ایک بار کی جناب زینب نے کہا فضا ذرا میرے بھائی کو بلا لاؤ. مولا حسین آئے, کہا زینب کیا بات ہے, کہا بھیا جب سے کربلا کی زمین پر آئی ہوں دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں, کیا میرے ماں جائی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں زینب تم جانتی ہو نا بابا کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا, بھائی حسن مصطفیٰ کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا, ہمارا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. جناب زینب کہتی بھیا ایک نام میں یاد دلا دوں آپ بلا لیجئے گا. کہا کون زینب؟ کہا بھیا آپ کا بچپنے کا ساتھی حبیب ابن مظاہر, بھیا وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, اس کو بلا لیجئے وہ ضرور آئے گا. مولا حسین نے خط لکھا, قاصد کو بھیجا, کوفے پہنچا قاصد, دروازہ کھٹکھٹایا, حبیب کھانا کھا رہے تھے, جیسے دروازے میں دستک ہوئی اڑ گئے, جا کے پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد. نام حسین سننا تھا, دروازہ کھولا, نام اس تحریر کو اس خط کو لیا, پہلے سر پہ رکھا, آنکھوں سے لگایا, بوسا دیا, کہا تو میرے مولا کی بارگاہ سے آ رہا ہے, یہ میرے مولا حسین نے خط بھیجا ہے. وہیں کھڑے کھڑے خط کو کھولا, اس میں لکھا تھا حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے. حبیب ابن مظاہر بہت بڑے عالم تھے, فقیہ تھے, تو کہا حسین کا خط فقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے, اور کہا حبیب ہم نرغے آدھا میں گھر گئے ہیں, حبیب میں نہ بلاتا مگر نبی زادیاں ساتھ ہیں, حبیب اگر آ سکو تو آ جاؤ. بس اس خط کا پڑھنا تھا, اب حبیب سے برداشت نہیں ہو رہا, زوجہ کو بتایا, اور بہت پورا اشوف زمانہ تھا, کرفیو لگا ہوا تھا, ایک طرح سے پورا ہلچل مچی تھی کوفے میں, کوئی شہر کے باہر جا نہیں سکتا تھا. ایک بارگی غلام سے کہا تو میرا گھوڑا لے کر چھپتے چھپاتے تو شہر کوفہ کے باہر چلا جا, میں آدھی رات کو نکل کے آؤں گا اور اس گھوڑے پہ سوار ہو کے مولا کی خدمت میں جاؤں گا. غلام لے کے چلا گیا, گلیوں سے گزرتا چھپتا چھپاتا, آدھی رات ہوئی, حبیب اپنے گھر سے نکلے, جیسے ہی شہر کے باہر پہنچے عجیب منظر دیکھا کہ مولا جو حبیب نے مظاہر کا گھوڑا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور حبیب کا غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے نارو نارو گھوڑے, اگر نہ آیا میرا آقا میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا. یہ منظر دیکھ کے کہ غلام بھی رو رہا ہے, گھوڑا بھی رو رہا ہے, حبیب رو پڑے, کہا بارالہ یہ کون سا وقت آ گیا میرے مولا پہ کہ میرے مولا کی مصیبت پہ جانور رو رہے ہیں. بس یہ سوچ کے غلام سے کہا گھوڑا سواری میرے حوالے کر, سواری کے جانور پہ سوار ہوئے حبیب, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. غلام کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مولا حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں. کہا جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے جائیے. غلام کو بٹھایا, حبیب نے مظاہر جیسے ہی خیمہ حسینی کے قریب پہنچے مولا کے ساتھیوں میں نعرے بلند ہوئے حبیب آ گئے. جیسے ہی اس آواز کو جناب زینب کبرا نے سنا, فضا سے پوچھا آج تو میرے بھائی کے جانسار نعرے لگا رہے ہیں, فضا دیکھ کر آؤ کون آ گیا. فضا آئی باہر, دیکھ کر آئی حبیب نے مظاہر آ گئے, جا کے خیمے میں اطلاع دی شہزادی مولا حسین کا بچپنے کا ساتھی حبیب آ گیا. زینب اتنی خوش ہوئی سن کے, کہا فضا جاؤ حبیب کے پاس اور جا کر کہنا حبیب زینب نے سلام بھیجا ہے, اور زینب شکریہ ادا کرتی ہے کہ حبیب تمہارا شکریہ, تم میرے ماں جائی کی مدد کو آ گئے. جیسے ہی فضا پہنچی, عزاداروں سنا نہیں جاتا, فضا پہنچی اور جا کے کہتی ہے حبیب شہزادی زینب نے سلام بھیجا ہے اور کہہ رہی ہے تیرا شکریہ کہ تم میرے بھائی کی مدد کو آ گیا. یہ سن کر حبیب ابن مظاہر کربلا کی زمین پر بیٹھے, کربلا کی خاک اٹھائی, سر پہ ڈالی, سر کو پیٹنا شروع کیا, کہا یہ وقت آ گیا کہ ہم غلاموں کو نبی زادیاں سلام بھیجتی ہیں. غربت میں سلام آ جائے آل محمد سے تو حبیب نے کر کے بتایا کیا کرتے ہیں. عزاداروں ایک سلام میں یاد دلا دوں, روزے عاشور مولا حسین نے سید سجاد سے کہا تھا جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا, آؤ سر و سینہ پیٹ کے کہیں مولا ہم نے حبیب سے وفا سیکھ لی, مولا جب تک زندہ رہیں گے ہماری جانیں قربان ہماری اولاد قربان, مولا جب تک جیئیں گے آپ کی فرش عزا بچھائیں گے آپ کی مادر گرامی کو پرزا دیتے رہیں گے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا